من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قرآن مجید کے اندر ایک طرز عام ہے تقابل کا کہ جنت کا تذکرہ آئے گا تو آگے جہنم کا آئے گا، جہنم کا آئے گا تو جنت کا آئے گا. تو پہلے کٹر منافق کا حال بیان کیا گیا اخنس ابن شریح، تو یہاں ایک اعلیٰ درجے کے کامل مومن کا ذکر آ گیا. شان نزول کی روایت اس طریقے سے ہے کہ جو لوگ مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے تھے، مشرکین ان کو آسانی سے جانے نہیں دیتے تھے. ایک تو مکہ میں ستا رہے، کوئی مکہ سے جانا چاہے تو جانے بھی نہیں دے رہے. یہ ہے ان فتنوں کا حال. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایزا پہنچانے کی ان کی سازشیں رہتی تھی. حضرت عمر نے کھلم کھلا ہجرت کی تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہجرت کے بعد. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے نکلے، مشرکین کو پتا چل گیا، آ کر کے آپ کو گھیر لیا، سواری سے نیچے اتارا، تلاشی لی. حضرت صہیب نے فرمایا کہ میری تیر اندازی کی مہارت تم جانتے ہو نا، میں کتنا ماہر تیر انداز ہوں. جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی رہے گا کوئی تم میرے قریب نہیں آ سکو گے، اور ایک ایک تیر سے ایک ایک کو گراؤں گا میں نیچے. پھر تیر ختم ہو جائیں گے تو میرے ہاتھ سے تلوار کیسی چلتی ہے وہ بھی تم کو معلوم ہے نا، پھر تلوار سے تم سے مقابلہ کروں گا، اور جتنوں کو ہو سکے گا اتنے کو سلاؤں گا. خیریت اسی میں کہ مجھے سیدھا سیدھا یہاں سے جانے دو مدینہ، اور تم کو کچھ ہرس تما لالچ ہے تو میرا مال مکہ میں فلاں جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ سب لے لو جاؤ، لیکن میرا پیچھا چھوڑو، مجھے جانے دو. تو مشرکین قریشی کہنے لگے کہ یہ تو اچھا سودا ہے، اسی لیے کہ ہم لڑنے جائیں گے تو صہیب تیر ماریں گے تو کچھ تو مریں گے، تلوار چلائیں گے تو پھر کچھ ہمارے مریں گے، اس سے بہتر ہے کہ مفت میں مال ملتا ہے تو لے لو اور ان کو جانے دو. تو انہوں نے حضرت صہیب کو چھوڑ دیا. انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات سنائی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی اطاعت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. مشرکین نے ان کی ہجرت الی المدینہ کے وقت پر ایذائیں دی تھی، تو انہوں نے ان کے لیے اپنا سارا مال چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ تو بندوں پر بڑے رؤوف ہے. رؤوف پر ایک اچھا نقطہ لکھا مفسرین نے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا جوئی کے لیے جو ضروری چیز ہے اس کی توفیق بندوں کو دیوے، یہ بھی اللہ کی شان رؤوفیت ہے. بعض مرتبہ ایک آدمی آپ کا اکرام کرنا چاہتا ہے کہ حضرت حافظ صاحب مجھے آپ کو خوش کرنا ہے، آپ اپنی پسند بتا دو تاکہ میں وہ پیش کر کے خوش کروں. اب آپ ہے دیویل پیے ہوئے، کچھ بتائے نہیں، بس منہ چڑھا کے بیٹھے رہے، تو آپ کے اس مرید کو بیچارے کو کیسے موقع ملے گا آپ کی دل جوئی کا، آپ کو خوش کرنے کا؟ آپ بتلا دو کہ بھائی مجھے کڑی کھچڑی بہت پسند ہے، آپ پکائیے میں کھاؤں گا، بس میں خوش ہو جاؤں گا. تو اگر اللہ بتاتے ہی نہیں کہ میری رضا آپ کو کیسے ملے گی، تو بندوں کے لیے حصول رضا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جن اعمال کی برکت سے رضا مندی اللہ کی حاصل ہوتی ہے، وہ اعمال اللہ نے بتلا دیے، یہ ہے شان رؤوف. جی،
اور بعض لوگ وہ بھی ہے جو اپنی ذات کو بیچتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور وہ سنہری رومی ہے، جبکہ ان کو مشرکین نے تکلیف پہنچائی اور مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے اپنا مال ان کے لیے چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے اس طور پر کہ ان کو اس بات کی رہنمائی کی جس میں اس کی رضا جوئی ہے۔
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ بہت لمبا قصہ ہے اس کے شان نزول کا، بخاری میں تفصیل سے پڑھ لینا یا نہایت مختصر سمجھ لو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو لوگ جوک در جوک آپ کے دیدار اور ملاقات کے لیے دوڑ دوڑ کے آ رہے تھے، اور حضور نے پہلے کوبا میں کئی روز قیام فرمایا، 10-14 اتنے روز قیام فرمایا، وہیں لوگ آپ کے دیدار اور زیارت کے لیے قافلے در قافلے پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے یہودی عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، ان کے والد بھی تورات کے حافظ اور بڑے یہودی عالم تھے، بلکہ مدینہ کے یہودیوں کے سب سے بڑے لیڈر اور امام سمجھے جاتے تھے، خود حضرت عبداللہ ابن سلام بھی اور ان کے ابا جان بھی۔ جب حضور ہجرت کر کے پہنچے اور لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں تو اس وقت وہ اپنی کھجور کی باڑی میں ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے، پھل توڑ رہے تھے، کام کر رہے تھے وہاں۔ تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھئی وہاں تو آخری نبی جن کا انتظار تھا آ گئے، آپ یہاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے دل میں اتنا اشتیاق پیدا ہوا، حالانکہ وہ یہودی تھے، کہ نیچے اترنے تک کا وقت ان کو زیادہ لگا کہ میں نیچے، وہ چھلانگ ماری اوپر سے کود پڑے کھجوری کے درخت سے اور دوڑنے لگے اس طرف۔ تو وہاں باڑی میں ان کی پھوپھی جان بھی تھی، وہ کہنے لگی کہ عبداللہ تم تو ایسے چھلانگ مار کے دوڑ رہے ہو جیسا کہ لگتا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں سے اٹھ کے آ گئے، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ماننے کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جاتے جاتے اپنی پھوپھی کو کہا کہ یہ جو نبی آج مدینہ آئے ہیں وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح اللہ کے مقدس نبی ہیں، اسی لیے میں اتنے شوق سے جا رہا ہوں۔ یہ گئے حضور کے دیدار کے لیے، وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو چونکہ بڑے عالم تھے سمجھدار تھے پہلے قریب نہیں گئے، بھیڑ بھاڑ میں دور سے چہرے انور کی زیارت کرتے رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہہ رہے کہ سب سے پہلی بات جو میرے دل میں آئی حضور کو دیکھ کر وہ یہ آئی کہ انہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ پہلا میرے دل میں خیال آیا۔ پھر میں کان لگاتا رہا کہ یہ کیا بولتے ہیں میں سنوں، تو کہا مدینہ کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلی بات جو میں نے حضور کی زبان اقدس سے سنی وہ یہ سنی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ سب سے پہلا کلام میں نے مدینہ میں حضور سے سنا۔ پھر جب جمگٹ کم ہوا تو میں قریب گیا اور جا کر کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، اور میں نے کہا کہ دیکھو میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے 3 سوال کروں گا آپ سے، نبوت کا امتحان لے رہے ہیں کیا واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور ساتھ میں یوں کہا کہ میں جو 3 سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتلا سکتا، کیونکہ یہ بڑے یہودی عالم تھے۔ تو اس نے فرمایا پوچھو کیا ہے تمہارے 3 سوال۔ تو پہلا سوال انہوں نے یہ کیا، ما ہی اول اشارات الساعہ، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کیا انہوں نے کہ ما ہی اول طعام اہل الجنہ، جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ شوہر اپنی بیوی سے جیما کرتا ہے اور بچہ جو ہے اللہ اس کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، تو کبھی تو بچے کی شکل صورت باپ کی طرف ہوتی ہے، کبھی تو بچے کی شکل صورت ماں کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے ابھی بھی لوگ جب بچہ دیکھتے ہیں تو کہ اللہ کنہ جو دیکھا تو چھے دیکھے موہار پر گلو چھے، ابھی بھی وہی لوگ تبصرے کرتے ہیں بچے کو دیکھ کر کے۔ تو کا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی باپ کی شکل پر یا باپ کے خاندان کی شکل پر، کبھی ماں کی شکل پر، کبھی ماں کے خاندان کی شکل پر، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تین سوالات انہوں نے کیے حضور کی نبوت کی آزمائش کے طور پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تینوں سوال کے جواب مجھے معلوم نہیں تھے، اس لیے کہ حضور عالم الغیب تو تھے نہیں، لیکن ابھی جبرائیل میرے پاس آ کر کے گئے اور انہوں نے یہ تینوں سوالات کے جوابات مجھے بتلائے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے عبداللہ بن سلام کے ایمان کا انتظام ہو رہا ہے کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ تینوں سوالوں کے جواب بتلائے۔ اب جبرائیل کا نام سنتے ہی عبداللہ بن سلام کا موڈ بگڑ گیا اور کہنے لگے، کون جبرائیل؟ وہ عدو آبائینا، وہ تو ہمارے بھی دشمن، ہمارے باپ دادوں کے بھی دشمن، وہ جبرائیل آئے تھے آپ کے پاس؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی، قل من کان عدو لجبریل۔ یہ دونوں آیت کی شان نزول کی یہ روایت ہے، وہاں بھی یہی شان نزول ہے، قل من کان عدو لجبریل والی آیت کے اوپر بھی۔ تو گویا کہ جواب میں یوں کہا گیا کہ بھائی جبریل اپنی طرف سے تھوڑی کچھ، ان کے دشمنی کا مطلب کیا تھا کہ خاندان بنو اسرائیل پر پرانے زمانے میں جتنے بھی عذاب آئے، مسخ کے اور دوسرے عذاب، وہ جبریل ہی لاتے تھے۔ کہا ہمیں تو میکائیل سے بڑی محبت ہے، اسی لیے کہ وہ بارش کے فرشتے ہیں، ہریالی کے فرشتے ہیں، کھیتی اگانے کے فرشتے ہیں، وہ جبریل تو عذاب اور سخت احکام لاتے ہیں، اسی لیے ہمیں ان سے دشمنی ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ جبریل اپنی مرضی سے تھوڑے لاتے، وہ تو اللہ کی مرضی سے لاتے، اسی لیے جو جبریل سے دشمنی کی بات کرے گا وہ حقیقت میں اللہ سے دشمنی کی بات کرے گا، یہ جواب دے کر ان کی بات کاٹ دی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب عنایت فرمائے، کہ اول طعام اہل الجنہ، ایک مچھلی کی کلیجی کے کباب کھلائے جائیں گے، اور کلیجی کا مطلب ہے جگر گوشہ، چھوٹی کلیجی جو سب سے زیادہ لذیذ ہوا کرتی ہے، اس کے کباب جنتیوں کو سب سے پہلے جنت میں کھلائے جائیں گے۔ اور فیض الباری کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک بہت بڑا بیل ہوگا اور ایک بہت بڑی مچھلی ہوگی، دونوں کے درمیان میں جنگ ہوگی، جس میں بیل جیت جائے گا، مچھلی کو قتل کرے گا، اور اسی مچھلی کی کلیجی کے کباب اللہ تمام جنتیوں کو کھلائیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حدیث میں آتا ہے اہل الجنت 120 صفن، 120 صفحے جنتیوں کی ہوگی، حضرت آدم سے لے کر دنیا کا آخری انسان، تو اس تمام جنتیوں کے لیے ایک مچھلی کی کلیجی کے کباب کافی ہو جائیں گے۔ تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی اندازہ لگاؤ، اور پھر اس مچھلی کو قتل کرنے والا بیل کتنا بڑا ہوگا، اور اتنے بڑے بیل اور اتنی بڑی مچھلی کو پیدا کرنے والے اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ اس لیے وہ ایک عجیب و غریب دعوت ہوگی، اول دعوت۔ دوسرا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی حضور نے یہ بتلائی کہ جانب مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو دنیا کے انسانوں کو ہکال ہکال کر کے دوڑائے گی، بھگائے گی، اور جانب مغرب میں لے جا کر کے اکٹھا کر دے گی، وہ آگ ہوگی۔ تو وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو جانب مغرب میں لے جا کر کے اکٹھا کر دے گی، جمع کر دے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی رحم دانی کے اندر ایک عورت کے پیٹ میں ایک رحم دانی رکھی ہے، جس میں مرد اور عورت دونوں کی منی جمع ہوتی ہے جمع کے وقت پر اور اس کے نتیجے میں بچہ ہوتا ہے. تو جس کی منی پہلے جاتی ہے اس میں اس کی شکل پر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں. اگر مرد کی منی دفق کے ذریعے جلدی پہنچ گئی تو مرد کے خاندان کی شکل پر بچہ جاتا ہے, اور عورت اگر تیز منی والی اور اس کی منی پہلی چلی گئی تو اس کی شکل کے اوپر اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرماتے. یہ تینوں سوال کے جواب ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پر ایمان قبول کر لیا اور حضور کو بتلایا کہ دیکھو اس وقت آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ میں نے ایمان قبول کیا اور کسی کو معلوم نہیں ہے, اور میں کتنا بڑا آدمی ہوں آپ یہودیوں سے ذرا معلوم کیجیے میں کون ہوں. اتنے میں دیکھا کہ لوگ آ ہی رہے تھے حضور کی زیارت کے لیے, تو ایک یہودیوں کا بڑا قافلہ آیا, بڑی جماعت آئی حضور کے دیدار کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے پاس سے اٹھ کر پیچھے چھپ گئے. جب وہ یہودی آئے باتیں ہوئی تو حضور نے ان کو سوال کیا, پیچھے عبداللہ بن سلام سن رہے کہ تمہارے اندر کون ہے عبداللہ ابن سلام. تو وہ یہودی لوگ جواب دے رہے کہ ہوا سیدنا و ابن سیدنا, کہ وہ ہمارے سردار ہے عبداللہ ابن سلام, سب سے بڑے ہمارے عالم, اور ان کے ابا جان بھی ہمارے سردار تھے. پورے مدینہ کے مرجع العوام الخواص یہودیوں میں وہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام نے یوں بھی کہا تھا کہ حضور دیکھو میرے ایمان کا اعلان ہو اس سے پہلے آپ میرے بارے میں معلوم کر لو میں کون ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم یہود قوم بہتین, بخاری میں لفظ ہے کہ ہماری قوم بہتان تراش قوم ہے, اسی لیے میرے ایمان کا اظہار ہو اس سے پہلے میری حقیقت معلوم کر لو. تو حضور نے جب ان کو پوچھا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ تو بہت بڑے عالم, ان کے باپ بھی بہت بڑے عالم, ہمارے سردار پیشوا. حضور نے ان یہودیوں کو پوچھا کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو تم لوگ ایمان لے آؤ گے, تو تمہارے بڑے ہیں. تو یہودی کتنے فتین, وہ کیا کہہ رہے کہ وہ کبھی ایمان لا ہی نہیں سکتے, ان کا آپ پر ایمان لانا ممکن ہی نہیں. حضور کہہ رہے کہ یہ تو بولو وہ ایمان لے آئے تو, تم ان کو سردار مان رہے ہو اپنا بڑا مان رہے ہو تو وہ ایمان لے آئے تو تم لے آؤ, یہ کہ نہیں وہ لا ہی نہیں سکتے تھے. یہ نہیں کہتے کہ وہ ایمان لاوے تو ہم لائیں گے, وہ لا ہی نہیں سکتے ایمان. بس اس طرح بات چل رہی تھی اور حضرت عبداللہ بن سلام دیوار کے پیچھے سے نکل کر آئے اور آ کر کے انہوں نے زور سے اپنے ایمان کا اعلان کیا. بس جیسے ایمان کا اعلان کیا قوم بہتین کی وضاحت سامنے آ گئی. وہ سب یہودی ایک زبان بولے شرنا و ابن شرنا, کہ تمام یہودی قوم میں بدماش نمبر ایک اور یہ بدماش نمبر ایک کے بیٹے ہیں. ابھی کہہ رہے تھے کہ سیدنا و ابن سیدنا اور ابھی کہہ رہے ہوا شرنا و ابن شرنا, قوم بہتین کی بات سامنے آ گئی اور ان کے ایمان کا اعلان ہو گیا. ان کے ساتھ ساتھ ثعلبہ ابن یامین, اسد, اسید, سعید ابن عمر, یہ سب ایمان لائے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقاء کرام. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کا ایمان کتنا اہم ہوگا اندازہ لگاؤ, اتنے بڑے یہودی عالم. لیکن انہوں نے ایک دو کنڈیشن لگائی ایمان کے بعد, اور شرط ایسے ظاہراً معقول. کیا شرط لگائی انہوں نے؟ حضور اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے. بہت سے مسلمان ہیں زندگی گزار دی کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا, تو کہا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے اور یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت حرام ہے, اسی لیے میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا کیونکہ اسلام میں فرض نہیں ہے, فرض ہوتا تو کھا لیتا اور یہودی مذہب میں حرام ہے. تو میں ذرا سا اپنے پرانے مذہب کی رعایت میں مسلمان ہونے کے بعد اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا, اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مذہب اسلام میں سنیچر کے دن کی توہین کرنا ضروری نہیں ہے, کہ سنیچر کے دن کی بے ادبی کرو توہین کرو. اور یہودی مذہب کے اندر سنیچر کا دن عبادت اور ادب کا دن ہے، تو میں یہودی مذہب کی تھوڑی بہت یادگار کے طور پر سنیچر کے دن کی تھوڑی بہت تعظیم کر لیا کروں گا، جمعہ کا بھی پورا ادب ہے تیرا، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن سنیچر کے دن کی تھوڑی سی تعظیم کر لوں گا، کیونکہ اسلام میں اس کی توہین ضروری نہیں اور یہودی مذہب میں اس کی تعظیم ہے، تھوڑا سا میں اتنا کر لوں گا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ روز یہودی مذہب سنیچر کا دن، تیسری چیز کیا تھی؟ مٹ کا دودھ، مٹ کا دودھ تو کہا میں اتنا پرانے مذہب کی یادگار اپنے اندر باقی رکھوں گا، تو اس پر باری سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ہے ایک روایت کہ تورات کی تلاوت ہم رات کے وقت کے اوپر کریں گے، تورات کی تلاوت ہم رات کے وقت کے اوپر کریں گے۔ جب انہوں نے یہ شرائط رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ونزل، اور آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے رفقا کے بارے میں، جب انہوں نے سنیچر کے دن کی تعظیم اور اسلام لانے کے بعد اونٹ کے گوشت کو ناپسند سمجھنے کی بات کی۔ دیکھو سابقہ آیت سے رب تبھی ذرا سمجھ، پچھلی آیت میں ایک مخلص مومن کا تذکرہ ہے حضرت صہیب رومی، بعض مرتبہ اخلاص کی زیادتی کی وجہ سے جذبہ اطاعت کے اندر گلو کی وجہ سے افراط ہو جاتا ہے، اور ظاہر میں تو وہ کامل اطاعت جیسا لگتا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ بدعت ہے، سنت اور شریعت سے تجاوزی ہے، اسی لیے ایسی گلو والی اطاعت، گلو والا اخلاص ہماری شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس میں دوسرے کسی مذہب کے کسی بھی طور و طریق کا کوئی مقام نہیں ہے، یہاں مذہبی امور کے اندر کوئی دوسرے کے طور و طریق کی رعایت نہیں، ہاں دوسری قوم کے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اچھے اخلاق سے رہو، لیکن مذہبی امور کے اندر کوئی رواداری نہیں ہوگی، مذہبی معاملات اسلام ہی کے اپنانے پڑیں گے، کسی دوسرے مذہب کی کوئی مذہبی چیز نہیں لے سکتے، یہ اصلاح بہت ضروری تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، سلم سین کے فتح کے ساتھ بھی قرات، تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ امن اور صلح، وان جنحوا للسلم فاجنح لها، امن اور صلح کا معنی، اور کسرے والی قرات پڑھے تو انقیاد، اطاعت، فرما برداری، اسلام کا معنی۔ کافتن عامتن کے معنی کے اندر ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھو یہ دونوں مطلب اس سے نکلیں گے، کیا کہ ایک انسان کلمہ پڑھنے والا مکمل اسلام میں آ جائے، اس کے عقائد بھی اسلامی ایمانی ہو، اس کی عبادات بھی ایمانی اسلامی ہو، اس کی معاملات معاشرت اخلاق بھی ایمانی اسلامی ہو، سیاست اور ملکی نظام یہ بھی ایمانی اسلامی ہو، یہ ہے کافتن کا ایک مطلب. دوسرا مطلب کیا کافتن کا؟ خود وہ مومن اور مسلم بھی سر سے لے کر پیر تک، پیدائش سے لے کر وفات تک مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے والا ہوئے، تو خود مومن کی ذات میں بھی کمال ایمان اسلام اور اسلام بھی اپنانے کا پورے پورا دونوں طرف سے کمال ہونا چاہیے، یہ حکم دیا گیا اور اسی اسلام کو اللہ کے یہاں پسند کیا گیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ الف لام معرفہ کمال کو بتلاتے ہیں، بھائی مکمل اسلام ہونا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اسلام کی حفاظت کی بہت ضرورت، ورنہ پھر دین دین نہیں رہتا ہے، رسومات کا مجموعہ بن جاتا ہے، جیسے کہ بہت سے مسلمانوں نے دین کے نام پر رسومات کے مجموعے بنا ڈالے، نماز نہیں پڑھیں گے لیکن درگاہ پہ ٹائم ٹو ٹائم جائیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، منتیں چڑھائیں گے اور عرس کی ڈیگے کھائیں گے، رسومات کا مجموعہ بنا رکھا ہے اسلام کو. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ سلم سے حال بن رہا، یعنی جمیع شریعت کو اپناؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم اور راستے پر مت چلو جو اس نے مزین کر کے رکھا ہے، بھی تفریقی دین میں تفریق کر کے کہ کچھ یہودیت اور کچھ اسلام، ایسا نہیں چلے مکسنگ. انہو لکم عدوم مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، کون؟ مسٹر شیطان. دیکھو حضرت عبداللہ بن سلام نے دو تین چیزیں، وہ بھی ایسی کہ جو اسلام میں فرض نہیں ہے، ایسی وہ اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دی کہ ایسا نہیں چلے گا، پورے اسلام میں آؤ، اونٹ کا گوشت مکرو سمجھو وہ نہیں چلے گا، سنیچر کی تعظیم نہیں چلے گی، تورات کی تلاوت نہیں چلے گی. تو آج مسلمان غیر اسلامی طور و طریق کو اپناوے تو اللہ کیسے اس کو چلا لے؟ شادیاں غیر اسلامی، لباس غیر اسلامی، وضاقتہ غیر اسلامی، کاروبار غیر اسلامی طریقوں پر کیسے چلا لیں گے اللہ تعالیٰ؟ جی.
اور یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں، جبکہ
انہوں نے، دوستو بزرگو، جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، دین کا دھوکہ ہے. اسلام تو مکمل دین کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے. اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہمارا حال وہ چند اندھوں جیسا ہے جنہوں نے بیچاروں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، تو ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئے اور ہاتھی آ گیا تو سب اندھے ہاتھی سے لپٹ گئے، کسی نے ہاتھی کا پیر پکڑا، کسی نے سونڈ پکڑی، کسی نے کان پکڑے، کسی نے اس کا پیٹ پکڑا، اب سب اندھے آپس میں بات کرے ہاتھی کیسا ہے، تو ایک اندھا کہہ رہا ہے کہ وہ کھمبے نہیں ہوتے عمارت کے ایسا ہاتھی، دوسرا اندھا کہتا ہے جھوٹا کہیں گا، ہاتھی تو پانی کے پائپ جیسا ہوتا ہے، تیسرا اندھا کہتا ہے تم دونوں جھوٹے، ہاتھی تو سپڑے جیسا ہوتا ہے، تو چوتھا اندھا کہتا ہے تم تینوں جھوٹے، ہاتھی تو ٹانکے جیسا ہوتا ہے، تو پانچواں آپ جیسا بینا وہاں آ گیا، وہ کہتے ہیں تم سب جھوٹے ہو، جو کہہ رہا ہے ہاتھی کھمبے جیسا اس نے ہاتھی کے پیر پکڑے ہیں، جو کہہ رہا ہے ہاتھی پائپ جیسا اس نے ہاتھی کی سونڈ پکڑی ہے، جو کہہ رہا ہے ہاتھی سپڑے جیسا اس نے ہاتھی کے کان پکڑے ہیں، جو کہہ رہا ہے ہاتھی ٹانکے جیسا اس نے پیٹ پکڑا ہے، یہ سب جمع ہوں گے نہ تو ہاتھی بنے گا. یہ حال ہم لوگوں کا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اسلام نماز نماز، اسلام اسلام نماز، جو حج عمرے ٹھوکتا رہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے اسلام حج 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 اسلام. نہ معاشرت کی پڑھی ہے، نہ معاملات کی پڑھی ہے، نہ اخلاق کی پڑھی ہے، لوگوں کے پیسے کھا کے نفل حج عمرے ٹھوک رہے ہیں، غصب کر کے میراث کا حق ادا نہ کر کے حرام طریقے سے تجارت کر کے، اور کہہ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نہ حقوق ادا ہو رہے ہیں، نہ معاشرت کے ٹھکانے، نہ معاملات کے ٹھکانے۔ اسی لیے بھائیو دوستو بزرگوں، فضائل اعمال کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ حضرت نے شروع میں فضائل حج کے شروع میں لکھ دیا، حج میں جانے سے پہلے کیا کیا کرنے کا، پھر حج میں جانے کا۔ جی،
جبکہ انہوں نے
اب تو نئے زمانے کے لوگ آگے کہ نہیں فضائل اعمال نہیں چلے گی، اب دوسری کتاب لاؤ۔ ارے گانڈو، اس میں جو ہے وہ کہیں نہیں ملے گا۔
جبکہ انہوں نے سنیچر کے دن کی تعظیم کی، اور
معاشرت ٹھیک نہیں کرنی، معاملات ٹھیک نہیں کرنے، اس لیے کہ فضائل اعمال اچھی نہیں لگتی، خانقاہ میں جانا نہیں، ذکر کے فضائل نہیں، جب فضائل اعمال نہیں وہ پرانی ہو گئی۔ چلو،
اور اونٹ اور اس کے دودھ کو اسلام کے وہاں ناپسند کیا، اسلام آنے کے بعد ناپسند کیا۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور سین کے فتح اور اس کے کثرے کے ساتھ ہے، اور کافہ یہ حال ہے اس سلم سے، یعنی پوری شریعت میں، اور تم شیطان کے طریقوں پر عمل مت چلو، اس لیے کہ اس نے تفریق کے ذریعے اس کو مزین کیا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، دشمنی بالکل واضح ہے۔
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سو اگر تم پھسل گئے، ڈگمگا گئے، پورے اسلام میں داخل ہونے سے دوسری طرف مائل ہو گئے، تہذیب میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے کوئی مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی، اس وقت مسلمانوں کا حال ہے بھائی۔ تو فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس کھلم کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے، واضح دلیلیں آ گئی حق کی، پھر بھی تم پھسل گئے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے، بڑے حکمت والے ہیں۔ عزیز کا معنی کیا ہے؟ تم سے انتقام لینے سے اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، تم سے انتقام لینے میں اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ دوسرا ترجمہ عزیز کا، ایسا غالب جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حکیم۔ واہ واہ، کیا نقطہ مفسرین لکھتے ہیں، عزیز اور حکیم دونوں صفت کے اوپر، کیا جس کو غلبے والی حکومت ملتی ہے نا تو وہ لوگ ظلم کرنے پر اتر آتے ہیں، یہ دنیا کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے غلبے والے ہیں تو کوئی یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی ظالم حکومت کریں گے، ظالمانہ حکومت کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ غلبے والے ہیں، لیکن ان کا غلبہ حکیمانہ ہے، اسی لیے فوراً حکیم صفت جو ہے آیت کے اندر لائی گئی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عزیز صفت جلال ہے اور حکیم صفت جمال ہے۔ جی،
اور اگر تم
اور جلال جز اور جمال دونوں ملے تو کام چلتا رہے۔ جی،
اور اگر تم نے پوری تمام شریعت میں داخل ہونے سے اعراض کیا، تمہارے پاس واضح دلیل آنے کے بعد موجود ہے کہ اسلام حق ہے، تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ
کبھی سونے والوں کو چلا لینے کا، کبھی کھڑا کر دینے کا، جلال جمال دونوں ملا کے چلانے کا۔ جی،
تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، یعنی اس کی تم سے اس کے انتقام سے کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، اور حکیم ہے اپنی صنعت کاری میں۔
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے میں کائی کا انتظار کر رہے، حل کائی کا انتظار کر رہے یہ لوگ کافر لوگ ایمان لانے میں۔ ينظرون ينتظرون کے معنی کے اندر ہے، التارکون الدخول فی، جنہوں نے اب تک اسلام کا داخلہ چھوڑ رکھا ہے وہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ایمان لانے کے اندر؟ فی کا مرجع اسلام، مگر یہ کہ اللہ ان کے پاس آ جاوے، اللہ آ جاوے یعنی اللہ کا حکم آ جاوے، عذاب کا، سزا کا، گرفت کا، پکڑ کا. اور اس کی وضاحت دوسری آیت کے ذریعے سے لائے، او یاتی امر ربک، سورہ نحل سے، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا تب یہ لوگ ایمان لائیں گے. ظاہر بات ہے کہ عذاب کے آنے کے بعد ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی آخرت والا معاملہ دنیا ہی میں پیش آ جائے اور اللہ عذاب کے ذریعے ان کافروں کا فیصلہ کر دے وے. تب کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کا ایمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا، فی ظلل من الغمام، اللہ تعالیٰ آوے بادلوں کے سائبان کے اندر، اور فرشتے بھی آوے اور فیصلہ کر دیا جاوے. تم امر ہلاکی، لوگوں کو ہلاک کرنے کا معاملہ مکمل ہو جائے، یعنی جہنم میں ڈال دیے جاوے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کے تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. سمجھو ذرا آیت کو. سائبان، یہ تو سایہ حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے. کسی جگہ پر سائبان بنتا ہے، نہیں تو اس کا مطلب دھوپ سے بچنا، بارش سے بچنا، اولوں سے بچنا، اس کے لیے سائبان تو کیا جاتا ہے. ہویا سائبان علامت رحمت ہے، لیکن اگر یہی سائبان سبب عذاب بنا دیا جائے تو سمجھو کہ ایک مکر عظیم ہے. یعنی سائبان بنا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، واہ واہ کیا سائبان ہے، لیکن سائبان کے اندر کسی نے جو ہے دو چار سانپ لٹکا دیا، آپ کو معلوم نہیں، آپ بیٹھے رہے، وہ گرے، تو یہ سائبان کی شکل میں دھوکہ دے کر کے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا، یہ مکر عظیم کہلاتا ہے. تو اس طریقے کی یہ تعبیر ہے آیت کریمہ کے اندر. اب قیامت کے میدان کے، جیسے ہوا پچھلی امتوں میں قوم سمود کے اوپر، فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا بل ھو مستعجلتم بھی ریح فیہا عذاب الیم، کہ کالے کالے بادل آئے سخت گرمی کے دنوں میں، تو ان کو ایسا لگا کہ یہ تو سائبان آ گیا، سارے لوگ اس کے نیچے گرمی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اچانک آگ برس گئی کالے سائبان میں سے اور سب جلا کر کے ختم کر دیے گئے. تو اس طریقے سے کبھی ظاہر میں رحمت کی شکل حقیقت میں عذاب بن جاتی ہے. تو میدان قیامت کے اندر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا. کیا؟ کہ سب لوگ محشر میں اکٹھا ہے اور سورج سر پہ لٹک رہا ہے، انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انتظار ہے کہ کب فیصلہ شروع ہو جائے، چاہے جو فیصلہ ہونا ہوئے لیکن فیصلہ تو شروع ہو جاوے. بس اللہ تعالیٰ کب فیصلہ شروع کریں گے اس کا انتظار ہے. اور اب آگے الفاظ سمجھ لو، کیفیت اسی دن سمجھ میں آئے گی کہ اچانک بادل پھٹیں گے، یعنی آسمان پھٹے گا، میدان قیامت کا آسمان پھٹے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عرش الہی اور ملائکہ کی جماعت ایک سائبان کے اندر تشریف لائیں گے میدان قیامت کے اندر، اور آتے حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ ہیں آیت کریمہ کے الفاظ، ایاتیہم اللہ، اللہ ان کے پاس آ جاوے. کیسے آوے؟ بادلوں کے سائبان میں آوے. اور اللہ بادلوں کے سائبان میں کیسے آوے؟ یہ متشابہات کے قبیل سے ہے، آخرت میں اس کی کیفیت سامنے آئے گی اور فرشتے بھی آ جائیں گے، وَخُدِيَ الْأَمْرَ، اور حساب کتاب کے فیصلے کر دیے جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. معروف مجہول دونوں طرح کی قرآت ہے، تَرْجِعُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے. جی
کیا وہ انتظار کرتے ہیں، یعنی اسلام میں داخل نہ ہونے والے انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آ جائے، یعنی اس کا حکم، جیسا کہ بھائی تبارک کا تعالیٰ قول، اور یہ ہم ربی آزاد فرمان، باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان او یا امر ربک عذاب ہو، بادلوں کے سائبان میں ذلتوں کی جمع ہے اور فرشتے اور فیصلہ ہو چکے گا، ان کے ہلاک ہونے کا امر مکمل ہو چکے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوٹا جاتے ہیں مقبول کی وجہ سے اور فائل کی وجہ سے، اور آخرت میں چنانچہ ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔